तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिक व सहाबिक या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिक व सहाबिक या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक बार फिर मदनी चैनल के सिलसिले दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में हम आपको मरहबा कहते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल इफ्ता के अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम सवालत किया करते हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करते हैं, आपके सवालत भी होते हैं और इनके प्यारे प्यारे जवाबात भी होते हैं, हमारी शरई रहनुमाई होती है। आज का हमारा मौजू बड़ा प्यारा है। आज हमारा मौजू है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल खुशियों भरे दिन आया ही चाहते हैं और माह रबी उन नूर शरीफ, माह रबी उल अव्वल की आमद आमद है और बस अब इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हर तरफ जश्न विलादत की धूमें मचेंगी। इंशाल्लाह मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं बुलंद होंगी, या रसूलुल्लाह के नारे लगाए जाएंगे, खूब जश्न विलादत मनाया जाता है, आशिकान रसूल खूब झूम झूम कर जश्न विलादत मनाते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जश्न विलादत तो मनाते हैं, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में एक और खसूसियत भी है कि रबी उन नूर शरीफ के प्यारे प्यारे महीने का इस्तकबाल भी किया जाता है और जगह जगह माह रबी उन नूर शरीफ इस्तकबाल माह रबी उन नूर शरीफ के इज्तिमाआत का सिलसिला भी होता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जहन दिया जाता है कि हमें रबी उन नूर शरीफ किस तरह मनाना है, इसकी खुशियाँ किस तरह दोबाला करनी है शरीयत के दायरे में रहते हुए। तो आइए हम सबसे पहले इसी सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हुजूर, ये इरशाद फरमाइए कि रबीउन नूर शरीफ की खुशियां मनाना, ये तो हम देखते चले आ रहे हैं और माशाल्लाह रोज अफजू दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होता चला जा रहा है और आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चर्चा ये तो बढ़ता ही रहेगा। तो माह रबीउन नूर शरीफ का इस्तकबाल, ये हमने आजकल ये इसकी खसूसियत बढ़ती जा रही है, तो ये क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या वजह है, इस बारे में भी कुछ अगर आप इरशाद फरमाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मनाया क्यों जाता है तो मनाने वाले बताएंगे, यानी जो मुनाकिद करते हैं इज्तिमा। बरअली के मुनाकिद करने में हर्ज असलन नहीं है, जायज़ है और अच्छी नीयत की बुनियाद पर इसको सवाब भी मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होगा कि जैसे दीगर मसाइल में दलील तलब की जाती है तो ये पूछा जाएगा कि ये मनाना जो है वो किस दलील से साबित है, जायज़ है या नहीं है। तो देखें, बुनियादी बात यह है कि रबीउन नूर शरीफ की आमद पर अगर कोई उसके आने से पहले उसके इस्तकबाल में अगर वो कोई ऐसा काम करता है कि जो शरीयत के दायरे के बाहर है, शरीयत के दायरे के अंदर नहीं आता, उससे हटकर है, तो चाहे वो रबीउन नूर शरीफ के इस्तकबाल के लिए वो काम करे या रबीउन नूर की खुशियां मनाते हुए ये काम करे, रबीउन नूर के अंदर ये काम करे, वो दोनों बातें नाजायज हो जाएंगी। अब इस्तकबाल माह रबीउन नूर में ये देखा जाएगा कि इस्तकबाल करने वाले ने अंदाज क्या अपनाया। अगर वो अंदाज ऐसा अपनाता है जो शरीयत के दायरे के अंदर है तो इसमें असलन कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता, बल्कि एक दफ़ा आया, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाकायदा सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान को जमा करके माह रबीउन नूर के बारे में बताया कि तुम्हारे पास इज्जत और शर्फ वाला महीना आया है। तो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस महीने की अहमियत जो है वो सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान के सामने उजागर फरमाई थी। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीने की अहमियत दिलाना, ये एक रहनुमा है इस हवाले से कि जब कोई ऐसा महीना कि जो अहमियत का हामिल हो, अगर उसकी आमद पर कोई ख़ास बातें बयान की जाएं, उसकी अहमियत जो है वो लोगों के सामने बयान की जाए, तो इसमें हर्ज नहीं है। तो हम जो इज्तिमा मुनाकिद कर रहे हैं, ماہ ربیع النور کے استقبال کے لیے, تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر علمی باتیں ہی بتائی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کس طرح, خوشیاں کس طرح منانا چاہیے, اور علم کی باتیں اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں. تو لہذا اس کے منانے میں, اس کے بیان کرنے میں, اور اس طرح کے اجتماعات منعقد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ان کو منعقد کیا جا سکتا ہے.
پہلے سے ظاہر تیاری کی جاتی, پریپریشن ہوتی ہے کہ کس طرح منانا ہے, یہ بھی اس میں بتایا جاتا ہے.
ظاہر ہے, یعنی ایک بنیادی چیز ہے کہ جو ہم نے شروع میں عرض کیا کہ جو کام کیا جا رہا ہے آیا وہ شریعت کے دائرے میں کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا.
جی.
تو چونکہ اجتماع جو منعقد کیا جائے گا اس میں جب مبلغ نے بیان کرنا ہے یا کسی بھی شخص نے بیان کرنا ہے, تو اس میں وہی باتیں بیان کرنی ہیں کہ جو اس مہینے سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس میں امیر علیہ سنت کے دیے ہوئے مدنی پھول بھی ہیں کہ ہم نے ربیع النور شریف کو کس طریقے سے منانا ہے, کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا کیا باتیں.
اسی طرح استقبال میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم چاند دیکھیں اور چاند دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں. امیر علیہ سنت کا بھی یہ معمول ہے کہ الحمدللہ عز و جل جب ماہ ربیع النور شریف کا چاند آتا ہے تو اس کا ایک اہتمام کرتے ہیں باقاعدہ, اور چھت پر جا کر اور چاند کی زیارت کرتے ہیں, اور پھر وہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہیں الحمدللہ.
ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے. یعنی یہ بات وہی ہے جو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی کہ کسی شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تو عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہم میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں کیا آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من فرح بنا فرحنا به, کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ خوشیاں منانے والا یا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے والا, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے خوش ہو رہا ہے, جبھی تو یہ کام کر رہا ہے. تو امید کی جا سکتی ہے اس کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس سے خوش ہوتے ہوں گے.
سبحان اللہ, کیا بات ہے, جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. تو خوشی کا اظہار یقیناً کرنا چاہیے. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا, دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا, خدا نے نہ خدائی کی خود انسانی سفینے کی, کہ رحمت بن کے چھائی بارہویں شب اس مہینے کی, ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب ہے, جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب ہے, جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا, بہر سو نغمائے سلے علی گونجا فضاؤں میں, خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں, فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی, جناب آمینہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, صلوا علی الحبیب.
حضرت یہ بھی سوال استقبال
جی
کر سکتے ہیں
جی, فرمائیں
کہ ربیع النور شریف کی آمد پر یہ جو استقبال کیا جاتا ہے, تو اگر سیرت کی کتابوں میں دیکھا جائے تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مختلف واقعات اس میں مذکور ہیں. اس میں سے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو ماہ ربیع النور یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے رونما ہوئے. روزانہ جو ہے وہ خواب میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا آنا, بشارت دینا, اور مختلف واقعات جو ہیں وہ رونما ہونا, یہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے ہوئے, جو اس بات پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ کوئی عام چیز نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. اور جب بہت بڑا معاملہ ہو تو پھر اس کا استقبال جو ہے وہ کیا جاتا ہے, خصوصی موقع ہو تو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے,
اہتمام بھی خصوصی ہونا چاہیے. اچھا, سوال ایک یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے منانے میں کوئی حرج نہیں, شریعت نے منع بھی نہیں کیا, تو کیا ربیع النور شریف کی خوشیاں منانا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے؟
دیکھیں, بنیادی چیز یہ ہے, پہلے اس سے پہلے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے, ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں
جی.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور مبارک جو تھا وہ جس زمانے کا جو تقاضا کرتا تھا, یعنی جن باتوں کا جو وہ زمانہ تقاضا کرتا تھا, اس زمانے میں وہ کام کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور بنیادی جو اصول ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں. بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو اس زمانے کے اندر نہیں کیے گئے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے جو اس زمانے کے تقاضے تھے, اس زمانے میں جن چیزوں کی ضرورت تھی ان میں مصروف تھے. تو ان کاموں کی وجہ سے دیگر باتوں کی طرف بہت سارے کام تھے کہ جن کی طرف توجہ نہیں دی گئی. مثال کے طور پر احادیث طیبہ کو ایک جگہ پر مدون کرنا, یعنی ان کو ایک جگہ پر جمع کر لینا. لکھی جاتی تھی کتابت حدیث الگ چیز ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ احادیث طیبہ لکھتے تھے, لیکن اس تمام کو ایک جگہ پر جمع
نہیں
کیا گیا, تدوین اس کی نہیں کی گئی. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اہم کاموں کے اندر مصروف تھے. یعنی جو دیگر کفار تھے ان تک نیکی کی دعوت پہنچانا, یا جو دیگر معاملات اس زمانے کے تھے, جہاد کا دیگر معاملات وہ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. تو ان معاملات کے طرف جو ہے وہ توجہ, یعنی ان معاملات کے بارے میں کہہ لیں کہ یہ کام نہیں کیے گئے اس وجہ سے کہ دیگر کاموں میں مصروف تھے. تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں کہ جو اگلے زمانوں کے اندر کیے گئے, بعد میں آنے والے زمانوں میں کیے گئے, اس زمانے میں نہیں کیے گئے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام علیہ رضوان کا اس انداز میں میلاد منانا کہ جیسے ہم مناتے ہیں
جی.
اگرچہ اس طرح ثابت نہیں ہے, لیکن اگر سرے سے بھی ثابت نہ ہو, ثابت تو ہے دوسرے طریقے سے ثابت ہے, لیکن سرے سے بھی ثابت نہ ہو تو بھی جو بنیادی اصول ہیں شریعت کے, اس کے مطابق میلاد منانے میں اصلا کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد منایا, بالکل منایا. جب صحابہ کرام علی رضوان نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا, فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, کہ یہی دن تھا کہ جس میں مجھ پر جو ہے مجھے پیدا کیا گیا, میری ولادت ہوئی, اور یہی دن تھا کہ جس میں مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. پیر کا دن تھا وہ. تو اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ولادت ہوئی, اس دن آپ نے روزہ رکھا, یعنی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی نعمت عطا فرمائی.
یاد رکھا,
اس دن کو یاد رکھا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی نعمت عطا فرمائی, اگرچہ کہ زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے نعمت ملی, اور ساری مخلوق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے نعمت حاصل ہوئی ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو یہاں پر آپ کا تشریف لانا بھی آپ کے مرتبوں کے بلند ہونے کی وجہ تھی. کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر لمحہ ہر پہ آنے والی گھڑی سے بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو درجات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلسل یہ بلند ہو رہے ہیں. تو بہرحال دنیا میں تشریف لائے, تو اس دن تشریف لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا, یعنی ولادت والے دن. اور صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ کرتے ہوئے دیکھتی تھیں تو اس کی اتباع کرتی تھیں, پیچھے چلا کرتی تھیں. بے شمار واقعات اس طرح کے موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں معلوم کر کے جو ہے اس پر عمل کیا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایسے واقعات موجود ہیں, جیسے ابھی آپ نے پڑھا, کسی کے ادا کو ادا کر رہا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرمایا, وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرا دیے
جی.
تو کسی نے پوچھا کہ کیوں مسکرائے ہیں, تو فرمایا معلوم نہیں, صرف اتنا ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرائے تھے, تو بس انہی کی ادا کو میں ادا کر رہا ہوں. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست متبع جی. سنت ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والے ہیں. کئی واقعات سیرت کی کتابوں کے اندر آپ کے موجود ہیں کہ ایسے ایسے کام آپ نے کیے کہ دیگر صحابہ حیران رہ گئے, آپ کے چاہنے والے حیران رہ گئے کہ یہ آپ نے کیا کیا. مثلا ایک دفعہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو گزرتے گزرتے ٹیلا آیا, ریت کا ٹیلا, تو اس پہ آپ نے قصدن اپنا گھٹنا ٹچ کر دیا. تو پوچھا صحابہ نے کہ اتنا راستہ تھا, آپ آرام سے گزر سکتے تھے, یہ گھٹنا اس کو ٹچ کرنے کی کیا وجہ تھی, مس کرنے کی کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا کہ معلوم نہیں, بس اتنا جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا گھٹنا یہاں سے ٹچ ہو گیا تھا، مس ہو گیا تھا، بس اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔
اونٹنی والا بھی تو
اونٹنی والے واقعات ہیں کہ اونٹنی گھما رہے تھے آپ، تو پوچھا کسی نے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بولے معلوم نہیں، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اونٹنی گھماتے ہوئے دیکھا۔ درخت کے نیچے سے گزرے، بہت بڑا درخت تھا لیکن نیچے سے جھک کر گزرے، تو کہا کہ کیوں گزرے؟ بولے بس اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے تو میں ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے جھک کر گزرے تھے، اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا، بس اسی ادا کو ادا کرنے کے لیے میں یہاں سے جھک کر گزرا۔
صحابہ کرام اس بات کے منتظر نہیں رہتے تھے کہ ان کو حکم ہو جب ہی وہ کریں۔
ہاں، تو میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو طریقے کار ہوتے تھے، جو سنتیں ہوتی تھیں، ان کو تلاش کیا کرتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے جب اس بات کو بیان کیا کہ پیر کے دن چونکہ میری ولادت ہوئی ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں،
جی،
تو بہت ہی مشکل ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کے بعد یہ کام نہ شروع کر دیا ہو۔ پوچھا ہے تو پوچھنے کی وجہ یہی کہ اس پر عمل کرنا ہے، عمل کیا ہوگا صحابہ کرام علیہ رضوان نے؟ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی آمد پر خوشی منائی، اور اسی طرح صحابہ کرام علی مردوان سے یہی امید کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کار پر آپ نے، آپ حضرات نے ضرور عمل کیا ہوگا۔ اور اگر یہ بات ثابت نہ بھی ہو تو دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جو منائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ مستحق کے ثواب ہوگا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے، سنا آپ نے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا یوم ولادت پیر شریف کو روزہ رکھ کر منایا کرتے تھے گویا کہ۔ تو امیر علیہ سنت نے بھی ہمیں ایک پیارا پیارا مدنی نام عطا فرمایا ہے کہ کیا آپ ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو اس میں بھی یاد میلاد ہے، جشن میلاد کی یاد ہے، تو ہر پیر شریف کو روزہ رکھنے کا بھی معمول بنائیے، اس مدنی نام پر بھی عمل کیجئے۔ حضرت ہمارے ساتھ ایک کالرز بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سوال کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔
جی نا، سور کی ملک پڑی جاتی ہے روزانہ مغرب کے بعد، ہم سنتے ہیں الحمدللہ۔ تو وہ نا اس میں میں ہم دکاندار ہوں، چھوٹا سا محلے کی دکاندار ہے، تو وہ جب سنتے ہیں نا اگر کوئی عورت یا کوئی بچی سودا لینے آ جائے تو اس وقت ہم اس کو یہاں کھڑا کر سکتے ہیں سورت سننے کے لیے، یا اس وقت ٹی وی بند کر دیں، اس کو فارغ کر دیں؟ یہ مہربانی بڑی مہربانی جی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی دوسرا سوال ہو تو وہ بھی سنا دیں۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں حیدرآباد سے محمد فضل افتاری بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ربیع نور شریف میں روڈوں پر، سڑکوں پر جو بالکل بیچ کے اندر جو اپنا چراغا کرتے ہیں، تو یہ کیسا جیسے گملے لگا کر فوارے وغیرہ بنا کر روڈ کو بلاک کرنا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کا مجھے جواب دے دیں شریعت کے حوالے سے۔
اس کا جواب لیتے ہیں جی۔ مزید اگر سوال ہو تو وہ بھی سنا دیجیے۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی مولانا شکار پور سے کہ جلسے میں ایک مقدار سبحان اللہ کے بیٹھنا واجب ہے یا نہیں؟
صحیح ہے بھائی، جلسے میں ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا واجب ہے۔ چلے پہلے شکار پور والے ہمارے مولا بخش بھائی کس جلسے کی بات کر رہے ہیں یہ بھی بتا دیجئے۔
یعنی وہ جلسہ انہوں نے بولا تو میں بھی یہ سمجھا تھا کہ جلسے میں کوئی بیان وغیرہ ہوا ہوگا، اس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہوں۔
سبحان اللہ تو کہنا چاہیے نا۔
تو وہ جلسہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا موقع ہوتا ہے، ایک سجدہ کر کے جب بیٹھتے ہیں دوسرے سجدے کے لیے، تو اس موقع کو جو ہے وہ جلسہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ تعدیل ارکان کہتے ہیں، تو یہ واجب ہے۔
سبحان اللہ کہنا تو ضروری نہیں،
سبحان اللہ کہنا ضروری نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہم اغفر لی، یہ کہنا مستحب ہے۔ تو لیکن یہ بھی امیر علیہ سنت نے اس پہ توجہ دلائی ہے کہ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اگر کہے گا تو اس میں یہ جلسے میں صحیح طریقے سے بیٹھے گا، ورنہ بہت ساروں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹھے اللہم اغفر لی کہتے وہ سیدھے واپس سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو وہ بیٹھنا ان کا ہوتا نہیں ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے کے درمیان اللہم اغفر لی کہہ لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، بلکہ آپ سکون کے ساتھ بیٹھیں اور اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہم اغفر لی آرام سے بیٹھ کے کہہ لیں گے تو یہ ایک سبحان اللہ کی مقدار آپ کی ہو جائے گی, پھر آپ دوسرے سجدے کے اندر چلے جائیں گے. تو یہ جو درمیان میں بیٹھنا ہے یہ واجب آپ کا صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گا.
آپ دوبارہ ارشاد فرما دیں جلسہ کسے کہتے ہیں یہ بھی بتا دیجئے. نماز کے دو سجدوں کے درمیان,
نماز کے دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا موقع ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے, مقام ہوتا ہے, اس کو جلسہ کہا جاتا
جلسہ
ہے.
کہا جاتا. یہ وہ جلسہ تو نہیں جو روڈوں پر ہوتا ہے؟
نہیں نہیں وہ جلسہ نہیں, جبھی تو شروع میں عرض کر دی میں نے
جی
کہ یہ دو نماز کا سوال ہے یہ
جی.
تو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا جو موقع ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے, اس کو جلسہ کہتے ہیں.
اور بڑی اچھی توجہ دلائی کہ باپا نے جو فرمایا امیر علیہ سنت نے کہ اس کا وقت اللہم اغفر لی, یعنی جب پورا اٹھ جائے, پورا بیٹھ جائے, کمر سیدھی ہو جائے, پھر اس کے بعد سے اس کا سبحان اللہ کا دورانیہ جو مقدار ہے وہ شروع ہوگی.
جی اس وقت شروع ہوگی. تو یعنی کمر سیدھی کر کے بیٹھنا یہ ضروری ہے.
صحیح,
بالکل سیدھا ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ
اسی طرح رکوع میں بھی بہت سارے لوگ رکوع سے اٹھنے کے بعد جیسے قوما کہتے ہیں کھڑا ہونے کے بعد وہ ابھی پوری طرح کھڑے بھی نہیں ہوئے ہوتے کہ وہ سجدے میں جانے کی تیاری ہو رہی ہوتی.
جی یہ غلط ہے, ظاہر سی بات ہے. یعنی اس کی یہ واجب ہیں دونوں, جلسے اور قومے کے درمیان جو ہے وہ کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار جو ہے وہ تعدیل کرنا یہ ضروری ہے.
ٹھیک. اچھا حضور, ہمارے حیدرآباد سے ایک اسنائی بھائی نے بھی سوال کیا تھا, بلکہ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ سورہ ملک کے متعلق جو سوال تھا کہ سورہ ملک کی تلاوت یہ مدنی چینل پر اکثر سنائی بھی جاتی ہے اور الحمدللہ ہمارا ایک یہ مدنی نام بھی ہے کہ کیا آپ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کر یا سن لیتے ہیں. تو امید ہے کہ جو یہ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت سن لیتے ہیں ان کا مدنی نام پر بھی عمل ہو جاتا ہوگا. اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دوران تلاوت کیا وہ سودا بیچ سکتے ہیں؟
وہ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے تھے جو مجھے سمجھ آئیے
کہ
گاہک آ گیا تو اب اس میں بعض اوقات خاتون یا بچی ہوتی ہے
جی,
تو اب کیا کریں؟ یا تو یہ کہ بند کر کے ان کو بیچ دیں یا ان کو بھی کھڑا رہنے دیں. تو دیکھیں یہ تو جو سورہ ملک کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے یہ سننا تو واجب نہیں ہے.
ٹی وی
پہ جو چل رہی ہے ریکارڈڈ ہوتی ہے ہمارے یہاں ویسے ہی
جی,
تو اس کا سننا تو واجب نہیں ہے, لیکن جب اس کو لگایا ہوا ہے تو پھر اس کا احترام ضروری ہے, احترام کرے اس کا. اب یہاں دو صورتیں ہیں کہ خود حالت کو دیکھ لے, اپنی کنڈیشن کو دیکھ لے کہ جو خریدنے کے لیے آئی ہے اس کا, ظاہر سی بات ہے اگر بڑی عمر کی عورت ہے ایسی ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے, تو اس میں تو واضح یہ ہے, ظاہری ہے کہ اس کو پہلے سودا دے دے, اس کو فارغ کرے. چھوٹی بچی ہے تو بھی بہرحال اس کو دے کے فارغ ہی کر دینا چاہیے, گھر سے اس کے جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے, اس لیے اس کو سودا دے کے وہ جلدی فارغ کر دے. باقی کو مرد آیا ہے کہ جس کے کھڑے رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اس کا ذہن بنا دے اور اس کو کہہ دے کہ وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ تلاوت سن لے, اس کے بعد اس کو بیچ دے. لیکن اگر اس دوران بھی وہ اپنا سودا بیچنا چاہتا ہے تو اس میں اصلاً کوئی حرج یہ نہیں ہے.
صحیح, جزاک اللہ تعالیٰ خیرہ. پھر وہ ربیع النور شریف کی باتیں ماشاءاللہ جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے. ہمارے حیدرآباد سے ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ یہ جو روڈوں پر بالکل بیچ میں چراغا کے لیے رستہ بلاک کر لیتے ہیں اور یہ جھنڈے گاڑتے ہیں, چراغا کرتے ہیں, یہ اپنے تئیں خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے, اگرچہ آنے جانے والوں کو دشواری ہوتی ہو.
جی
دیکھیں کیا کہیں گے.
جی شروع میں ہی ہم نے عرض کیا کہ چاہے ماہ ربیع النور کا استقبال ہو یا چاہے ماہ ربیع النور شریف کی خوشیاں منانا ہو, یعنی ماہ ربیع النور شریف میں ہم داخل ہو جائیں اس کے بعد خوشیاں منائیں, ہر صورت میں شریعت کے اندر رہنا, شریعت کے دائرے کے اندر رہنا یہ ضروری ہے. اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں علم کی کمی ہے, جہالت کا دور دورہ ہے, لوگ سیکھتے ہیں نہیں ان معاملات کو, تو پھر اس طرح کے معاملات وہ کرتے ہیں کہ جس سے بہت سے لوگوں کو جہاں اعتراض کا موقع ملتا ہے, ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ شرعی احکام کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں جو ربیع النور شریف کی خوشیاں منانا ہے یہ مستحب ہے, بہت اچھا کام ہے, لیکن اس کو فرض و واجب نہیں قرار دیا جائے گا. ہاں اس کو جو غلط کہے گا وہ غلطی کا مرتکب ہو رہا ہے, لیکن حقوق العباد کی خلاف ورزی کرنا یہ حرام ہے.
صحیح.
یعنی لوگوں کے جو حقوق عامہ ہوتے ہیں اس کو تلف کرنے کی اجازت یہ نہیں ہے. تو یہ روڈوں پر چاہے آپ چراغا اس انداز میں کریں کہ جس سے روڈ آپ کھود ڈالیں پورے, یا روڈ کو بلاک کر دیں, یا آپ اس پہ اس طرح جھنڈے گاڑ دیں, یا اس پہ فوارے آپ اس طرح کے لگا دیں کہ جس سے لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں, ان چیزوں کی شریعت اجازت نہیں دیتی. امیر اہل سنت نے جو مدنی پھول لکھے ہیں, مرتب فرمائے ہیں, اس کی روشنی میں اگر آپ خوشیاں منائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے دائرے کے اندر آپ خوشیاں منانے والے ہو جائیں گے۔
بہت اچھے آپ نے توجہ دلائی کہ سیکھے بغیر اگر کریں گے تو یہ تو غلطیاں کریں گے۔
بالکل،
تو سیکھنے کے لیے کیا کریں؟
سیکھنے کے لیے کہ جو
کون سی ایسی کتاب ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے، کن کی صحبت میں بیٹھیں، کیا کریں ایسا کہ مطلب ہم جشن ولادت کی یہ خوشیاں بھی منائیں اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منائیں۔
دیکھیں علماء کی جو کتابیں ہیں وہ تو بہت ساری ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر زمانے میں جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہوتا جاتا ہے۔ تو امیر السنت نے اس حوالے سے جو صبح بہارہ کا رسالہ مرتب فرمایا، اس میں آخر میں مدنی پھول بھی مرتب ہیں کہ ہم نے ربیع النور شریف کے اندر کیا کرنا ہے اور کس انداز میں کرنا ہے کہ جو نہ کسی کے لیے اعتراض کا سبب بنے گا، اعتراض کا ذریعہ بنے گا، اور نہ ہی جو ہے وہ شریعت کے کسی حق کی، حقوق العباد کی اس میں خلاف ورزی ہوگی۔ اب یہاں پر میں یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ بعض لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ بدگمان کرتے ہیں اور اہل سنت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ انصاف سے کام لینا چاہیے۔ دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہے شریعت مطہرہ کا یا کسی بھی یوں کہہ لیں کہ جو جماعت ہے اس کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے علماء سے پوچھا جاتا ہے۔
صحیح
نہیں، مسائل بیان کرنے والے، دلائل دینے والے یہ علماء ہوتے ہیں، نہ یہ کہ عوام کے جن کا علم سے تعلق نہ ہو ان کے عمل کو دلیل بنا کر آپ جو ہے وہ اعتراض شروع کر دیں۔
یہ بھی تو لا علمی کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔
جی یعنی اگر
اہل علم ایسا نہیں کر سکتے،
اہل علم ایسا نہیں کریں گے، اور جو اس وہ علماء ہیں اس گروہ کے، ان کے آپ نظریات کو دیکھیں، ان کے آپ دلائل کو دیکھیں۔ اہل سنت کے جو علماء ہیں انہوں نے اس حوالے سے کیا بیان کیا ہے آپ اس کو دیکھیں، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ اس کو دیکھیں۔
اب جیسے کئی بار مزارات پر جانے کے حوالے سے، مزارات پر جو خرافات ہوتی ہیں اس کی تردید ہمارے علماء کرام، ہمارے امیر اہل سنت کرتے رہتے ہیں،
کرتے رہتے ہیں،
اور اگر کوئی مزارات کی خرافات کو بیس بنا کر اور مزارات پر جانے کو بھی منع کر دے، ناجائز کہہ دے،
تو ظاہر ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ یعنی مسلمان اگر کوئی برا کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اپنی جہالت کی بنیاد پر، تو اس بنیاد پر نعوذ باللہ اسلام کو برا نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، صحابہ کرام علی مردوان کی تعلیمات ہیں، وہ کیا ہیں، ان کو دیکھ کر جو ہے وہ اسلام کے بارے میں اپنا نظریہ بنایا جائے گا، نہ یہ کہ ہم جو جہلا ہیں اور جو عوام ہیں ان کی باتوں کو ہم بیس بنا کر جو ہے وہ اعتراضات شروع کر دیں۔ تو اسی طرح ربیع النور شریف کے حوالے سے جو ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے اس کو دیکھا جائے، نہ یہ کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا عمل جو ہے اس کو دلیل بنایا جائے۔ تو ہم اس کی تردید کئی دفعہ مدنی چینل پہ امیر اللہ سنت کر چکے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں کہ اس طریقے سے ربیع النور شریف کو منایا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ تلف،
نیازیں لٹاتے ہیں تو بے پردہ عورتیں آ جاتی ہیں، کئی ایسے غیر شرعی کام ہیں جو کیے جاتے ہیں۔
جی بالکل، تو امیر اللہ سنت کے مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں، وہ اس میں جس طریقے سے ترغیب دلاتے ہیں، جو باتیں بتاتے ہیں اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نہ اعتراض ہوگا اور نہ ہی جو ہے انشاءاللہ شریعت کے دائرے سے ہم باہر نکلیں گے۔
الحمدللہ میں امیر اہل سنت کے سے وابستہ ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں جو پاکستان کے ایک شہر میں، تو وہ باقاعدہ جو اس طرح کی تنظیمیں ہوتی ہیں، انجمنیں جو ہوتی ہیں جو پورے شہر بھر میں جشن ولادت کی خوشیاں مناتی ہیں، محافلیں منعقد کرتی ہیں یا چراغاں کرتی ہیں، ان کو یہ باقاعدہ بلاتے ہیں اور سب کو جمع کر کے ان کی خیر خواہ بھی کرتے ہیں اور پھر ان کو یہ ذہن دیتے ہیں کہ ہمیں جشن ولادت کس طرح منانا ہے۔ ماشاءاللہ ایسا بھی انداز ہے، یہ امیر علیہ سنت کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ رسالہ صبح بہارہ ضرور حاصل کیجئے، بلکہ اسے خود بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے اور اس کا لنگر کیجئے، اسے عام کیجئے اپنی مارکیٹوں میں، اپنی دکانوں پر اور دیگر جہاں پر آپ پہنچا سکتے ہیں یہ رسالہ پہنچائے، خاص کر کے ان اسلامی بھائیوں تک کہ جو جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں اور ان میں وہ غیر شرعی معاملات کرتے ہیں، تو اس لیے ان تک اگر پہنچائیں گے تو اللہ نے چاہا تو وہ اگر ان معاملات سے، غیر شرعی خرافات سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ہمارے ساتھ مزید کالز بھی ہیں، آئیے چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد ظفر اللہ اتاری کشمیر کے شہر باغ مدینہ سے عرض کر، میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ ماہ ربیع النور شریف میں بینر، جھنڈیاں اور اشتہارات عاشقان رسول لگاتے ہیں، تو اس میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے کہ آپ نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ بغیر کسی اجازت کے اس کی بلڈنگ پر کوئی اشتہار وغیرہ نہ لگایا جائے، تو بعض بلڈنگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مالکان تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا, بہت مشکل ہوتا ہے کہ آگے ان کے ملازمین ہی ہوتے ہیں. کیا ان کے ملازمین سے اجازت لے کر ان کے بلڈنگ پر بینر یا گتا وغیرہ میلاد شریف کا لگایا جا سکتا ہے؟ یا سرکاری عمارتیں ہوتی ہیں تو اس کے اوپر بینر لگانے کے لیے کن کی اجازت اویلیڈ ہوگی؟ تو یہ آپ رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ. جی مزید کالوں تو سنا لیجیے.
ابو طلحہ اسکندر آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اپنے محرم خواتین کا تذکرہ, ان کی کوئی خوبی, کوئی اچھا کام کیا غیر محرم مردوں کے سامنے کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں, جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.
سب سے پہلے جو ہمارے ظفر اللہ بھائی باغ مدینہ سے, اللہ تعالیٰ ان کے دل کو, ان کے سینے کو باغ مدینہ بنائے, ان کے صدقے ہمیں بھی مدینہ کی زیارت نصیب ہو جائے. بغیر اجازت اشتہار لگانا یا جھنڈے لگانا, اور اگر اجازت لینے کی ضرورت ہی پیش آئے اور کوئی اجازت دینے والا ملتا نہ ہو تو اب کیا کریں؟
واجب تو نہیں ہے نا بہرحال اس بلڈنگ پہ لگانا, کہ اسی بلڈنگ پہ لگائیں گے تو ابھی کنڈیشن کو
مقابلے میں رہ نہیں جائیں گے.
ہاں کنڈیشن کو دیکھا جائے گا, صورت کو دیکھا جائے گا کہ اس بلڈنگ کے اوپر جو لگایا جا رہا ہے تو اجازت تو لینا پڑے گی بہرحال مالک سے, مالک سے اجازت لیے بغیر تو لگانے کی اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور اسی طرح سرکاری, جو انہوں نے پوچھا کہ سرکاری عمارتیں ہیں اس میں جو ہے لگائی جاتی ہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ ہاں یہ ہے کہ بعض چیزیں عرفاً ایسی ہوتی ہیں جیسے بینر وغیرہ ہیں, اس سے عمارت کو اصلاً کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہوتا. تو اگر وہاں ایسا عرف ہے کہ اس میں لگانے میں نہ عمارت کا کوئی نقصان ہے نہ آنے جانے والے کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ اس میں لگانے میں حرج نہیں ہونا چاہیے, لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہے, بچا جائے تو ہی اچھا ہے. جہاں جہاں اجازت ملتی ہے وہاں اس کو لگایا جائے.
صحیح. ہمارے ابو طلحہ بھائی نے سوال کیا تھا اپنی محرم خواتین, ان کا تذکرہ غیر محرموں کے سامنے کرنا, ان کے محاسن بیان کرنا کیسا؟
بہرحال یہ حیا کے تو خلاف ہی اب بات دیکھی جائے گی کہ کون سی بات وہ جو ہے وہ غیر محرم کے سامنے بیان کر رہا ہے. تو تذکرہ کرنا تو بہرحال یہ
اس کی ایک جائز صورت ہو سکتی ہے نا, جیسے مثال کے طور پر ہمارے بچوں کی امی پابندی سے اجتماع میں جاتی ہیں, آپ بھی اپنے بچوں کی امی کو بھیجا کریں.
اب صورت حال دیکھی جائے گی نا,
تو مطلقاً تو یہ ناجائز نہیں
ہے. ناجائز تو ویسے ہی نہیں کرے, ناجائز تو پھر وہ خاص امور کو بیان کرنا ممنوع ہے. اب یہ صورت حال دیکھی جائے گی کہ کیا سامنے وہ بیان کر رہا ہے.
میری والدہ اجتماع میں گئی تھی, ان کو مدینے کی زیارت نصیب ہو گئی دعا میں.
یہ باتیں اب کوئی بیان کرتا ہو تب کی بات نا, باتیں تو اب دوسرے انداز ہی کی جاتی ہیں اپنے خواتین کی باہر جو کی جاتی ہیں, لہذا اس سے تو اجتناب ہی کیا جائے گا. یعنی مجمل سوال ہے کہ کس طرح کی بات جو ہے وہ سامنے کی جا رہی ہے, وہ خود اپنے اوپر غور کر لے کہ آیا یہ حیا کے خلاف تو نہیں یہ بات بیان کرنا, اور اس بات کا بیان کرنا مناسب بھی
انہوں نے تذکرہ کہا ہے کہ خواتین کا تذکرہ, تو تذکرہ اس طرح کا ترغیب کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے. ہماری خالہ مدنی چینل پابندی سے دیکھتی ہیں اور ان کو بڑی برکت ہے.
اسلامی بھائی آپس میں بیٹھے ہوں جبکہ بات نا اس طرح کی بات وہ کر رہے ہوں, اصل میں ہوتا اس طرح نہیں ہے. جو ماحول ہے وہ دوسری طرز کا ہے, وہ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں یا جو ہے وہ کپڑے بہت اچھے سیتی ہیں, ان کے کپڑوں کی چوائس بہت اچھی ہے. اب یہ باتیں بیان کرنا جو ہے نا یہ مناسب نہیں, تو اب وہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر ہی یہ بات بیان کی جا سکتی ہے. بہرحال بہر صورت جو ہے وہ بات یہی ہے کہ تذکرہ کرنے سے یہ بچا ہی جائے.
صحیح. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. تو بات ہو رہی تھی ماہ ربیع النور شریف کی, ماہ ربیع النور شریف کے استقبال کی. واقعی ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مہینے کی کیا بات ہے. شاعر کہتے ہیں کہ جس میں تشریف لائے حبیب خدا, جس میں تشریف لائے حبیب خدا, اس مہینے کی عظمت کی کیا بات ہے, اس کی عظمت پہ قربان ہو میری جان. میرے آقا کی عظمت کی کیا بات ہے. صلو علی الحبیب. مزید ہمارے ساتھ کالز بھی ہیں, چلیں پہلے سوال سنتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں سر؟ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
محمد اکرم اتاری حویلی رکھا سے عرض کر رہا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اسلامی بہنیں اپنے گھروں کے اندر استقبال ماہ ربیع نوش کا اہتمام کر سکتی ہیں, اور یہ ارشاد فرمائے کہ وہ کس انداز میں کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں جواب عطا فرما دیں. کیونکہ اسلامی بہنیں بعض دیکھی گئی ہیں جو ہے نا, وہ جب جلوس وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے تو وہ چھتوں وغیرہ پہ چڑھ کے بھی ماہ ربیع النوش پہ جلوس کو دیکھتی ہیں. تو الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول کے اندر امیر علیہ سنت نے تربیت ایسی فرمائی ہے کہ پردہ رہتی ہیں. تو ہمیں یہ خیال فرمائے کہ کیا گھروں کے اندر پردے کے عالم میں وہ کیسے اہتمام کرے.
صحیح جی. مزید کالز.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی یہ جو وسوسے آتے ہیں اور گندے خیالات آتے ہیں, اس میں ایمان برباد ہونے کا تو نہیں؟
وسوسوں سے کیا ایمان برباد ہو جاتا ہے؟ جی دیتے ہیں سوال جواب انشاءاللہ. مزید سوال سنا دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں ابو امیمہ طاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتاء اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ جشن ولادت کے حوالے سے جو بیج وغیرہ آتے ہیں, ان بیج کو لگا کر استنجا خانہ جانا کیسا؟ اگر کوئی استنجا خانہ چلا گیا تو کیا وہ گناہگار ہوگا یا نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. اسلامی بہنیں استقبال ماہ ربیع النور شریف کس طرح کریں؟ اور ضمناً یہ بھی سوال تھا کہ چھتوں پر چڑھ کر وہ جو جلوس میلاد کے اور نظارے دیگر دیکھتی ہیں, یہ کیسا ہے؟
جی یعنی پوچھا تھا کہ ان کا منانا کیسا ہے. تو ٹھیک ہے, ان کے منانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرد و عورت سب کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, تو وہ بھی خوشیاں منا سکتی ہیں. تو اس کی بہت سارے صورتیں ہو سکتی ہیں. مدنی چینل پر جو ہے وہ جو سلسلے چلتے ہیں ان کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مہینے کی خوشی میں روزے رکھیں, نیتیں کریں اچھی اچھی کہ بے پردہ نہیں گھومیں گی, پردہ کریں گی. اس طرح کے تحائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کر جو ہے وہ ماہ ربیع النور شریف کی وہ خوشیاں منا سکتی ہیں.
اپنے اپنے علاقوں میں جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں,
ان میں شرکت کریں
انشاءاللہ.
اور چھتوں پر چڑھنا برحال یہ حیا کے خلاف ہے کہ اس طرح چڑھ کر جو ہے وہ جلوس وغیرہ دیکھنا, اس سے اجتناب کریں. اور خاص طور پر جو ہے وہ بے پردہ اس طرح چڑھنا یہ تو بالکل ہی جو ہے وہ نامناسب کام ہے.
ماشاءاللہ. وسوسے آتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کو, کیا اس سے کہتے ہیں کہ ایمان تو برباد نہیں ہو جاتا کہیں؟
وسوسے دیکھ حدیث پاک کے اندر ہے کہ وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو وسوسے جو ہیں ان پر پکڑ نہیں ہوا کرتی. وسوسے کو اپنے ذہن کے اندر بسا لینا, اسی کے پیچھے پڑے رہنا, اور اگر نعوذ باللہ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا عقیدہ بنا لینا, پھر اس سے جو ہے وہ معاملات بگڑ سکتے ہیں. وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں. بہت سارے افراد ہوتے ہیں ان کو وسوسے آتے ہیں تو وہ ان کی طرف توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں, اور بعض جو ہے وہ پھر اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو اس سے اجتناب ضروری ہے. وسوسے خود بخود آتے ہیں تو اس پہ کوئی ایمان پر فرق نہیں پڑتا, بلکہ یہ خاص ایمان کی نشانی ہے. جب پوچھ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ ایسے ہمیں ایسے خیالات ہمارے دلوں کے اندر آتے ہیں کہ ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ایسا ہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہاں. تو فرمایا کہ ذاک الایمان, کی تو ایمان ہے. نہیں اس کی پھر مثال علماء نے یہ بیان فرمائی کہ شیطان اسی مقام پر آتا ہے کہ جہاں پر خزانہ ہوا کرتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ ایمان کے خزانے کا ڈاکو ہے, لہذا ایمان اگر موجود ہے تو ہی شیطان جو ہے وسوسے اس طرح کے ڈال رہا ہے. لہذا اس کی طرف بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دے. توجہ دے گا تو چاہے وہ علاج کرتا رہے, علاج بہت مشکل ہو جائے گا. سب سے بنیادی علاج یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں کرنی. باقی امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج, اس کو وہ بار بار پڑھتا
ضرور حاصل کیجئے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ خود بھی پڑھیے, اوروں کو بھی دیجیے وسوسے اور ان کا علاج, خاص کر کے ان کو جو وسوسوں کا شکار رہتے ہیں, وسوسے پالتے رہتے ہیں, ان کو ضرور دیجیے. ہمارے ایک اور بھائی نے سوال کیا تھا کہ جشن ولادت کے جو بیج یہ مختلف قسم کے مارکیٹوں میں مہیا ہوتے ہیں, یہ بیج لگا کر استنجا خانوں میں جانا باتھ روم میں جا سکتے ہیں یا نہیں, اور جانے والا کیا گناہگار ہوگا؟
اب دیکھیں وہ بیج کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ اس پہ بعض اوقات لکھا ہوا بھی ہوتا ہے, اور لکھا ہوا پھر اس کی کنڈیشن جدا ہوں گی کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. لیکن بہرحال بہر صورت ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ باتھ روم میں جانا یہ مناسب نہیں ہے.
صحیح.
لہذا جو ہے وہ وہ اس کو اتار کر ہی جائے,
نالے پاک بنا ہوا ہے
تو اس کو اتار کر ہی وہ اندر جائے, اور بالفرض کسی ایسے مقام پر ہے کہ جانا اس کا رکھ کر باہر جانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, آفس میں ہے یا کسی پبلک ٹوائلٹ کے اندر ہے, تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس کو جیب کے اندر ڈال لے
نظر نہ آئے,
تاکہ وہ نظر نہ آئے, پھر اس کے بعد وہ باتھ روم کے اندر جائے, لیکن باہر بہرحال جتنا زیادہ ادب کرے گا.
تعویذ جو ہے یہ تو لے جائے, چونکہ یہ اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے, نظر نہیں آتا اس میں جو بھی تحریر ہے یا جو بھی لکھا ہوا ہے.
جب جیب میں رکھ کر جانے کی بات عرض کر دی کہ وہ جیب میں رکھ کر جا سکتا ہے, تو تعویذ تو بالکل چھپا ہوا ہوتا ہے, اس میں کوئی لے جانے میں حرج نہیں ہے. غلاف کے اندر تعویذ ہو تو اس کے باتھ روم میں ٹوائلٹ میں لے جانے کی صراحت علماء نے اپنی کتابوں کے اندر کی ہے, لیکن بہرحال جتنا ادب کرے گا اتنا اچھا ہے, بہتر ہے.
جی نالے پاک کا بھی اسی طرح
بالکل لازمی ہے کہ اس کو بھی اسی, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال کا, آپ کے نالین شریفین کا نقش ہے.
اسلام بھائی تو نقش تو نہیں کہتے, نالے پاک,
نالے پاک کا کہتے ہیں. ہاں تو وہ نقش ہے برال, تو اس کا بھی احترام کریں گے تو اتنا ہی جو ہے وہ مقام ملے گا, فائدہ حاصل ہوگا, ثواب ملے گا.
پچھلا ہمارا سلسلہ بھی اسی سے متعلق, ادب اور احترام سے متعلق. اللہ تعالیٰ ہمیں با ادب بنائے, بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچائے.
آمین.
دو کالز ہمارے ساتھ ہیں, جی سنا دیجیے, سوال سنائیے.
میں حافظ محمد مدنی بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب میں آج کل دھند ہے, اور دھند میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کپڑے کے اوپر دھند پڑ جاتی ہے, اور اس میں مٹی اور گردہ بھی ہوتا ہے, وہ جو جم جاتا ہے, آیا اس کے بعد نماز ہو جاتی ہے اس کے خوش ہونے میں, یا اس کو دھونا واجب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مزید سوال سنائیے.
کیا ستارے ضلع دہاڑی سے بول رہا ہوں جی. میرا سوال یہ ہے آپ سے حضور کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اگر ایک دفعہ تکبیر پڑی جائے تو کافی ہے؟
پہلے یہ تکبیر والا لے لیتے ہیں. دہاڑی سے تھے ہمارے اسلام بھائی, جانور پہ ایک تکبیر پڑی.
ہاں تو ٹھیک ہے, ایک ہی دفعہ تکبیر پڑی جاتی ہے, بسم اللہ اللہ اکبر, انہیں اللہ کا نام لینا ہوتا ہے. اس میں اصل یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے, تو وہ اس کے لیے آسان لفظ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے تو وہ کفایت کرے گا اس کے لیے.
ان کے ذہن میں شاید تین ہوں. اچھا دھن میں جو اوس پڑتی ہے, جو دھن پڑتی ہے اس سے کپڑے.
ہاں تو اوس جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے, یہ دھن جو ہوتی ہے تو دھن میں یہ جا رہے تھے جو بتا رہے تھے کہ مٹی وغیرہ جم گئی, تو اب اس میں وہ ناپاک نہیں ہوتی. ہاں البتہ اگر اس سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, اور ایسے میلے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کسی بڑے کے سامنے نہیں جا سکتا, عام روٹین میں اس کو نہیں پہن سکتا,
جی
تو پھر ایسے کپڑے پہن کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن یہ بہرحال ناپاک نہیں ہے, اگر اس کپڑوں میں بھی نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی, لیکن ایسے کپڑے پہن کر جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں نہ جائے کہ جس کو پہن کے دوسروں کے سامنے نہیں جا سکتا. تو اگر وہ دھند کے اندر غبار ایسا لگ گیا ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے کپڑے کہ جو لوگوں کے سامنے پہن کے نہیں جا سکتے, لیکن جا تو سکتے ہیں لیکن معززین کے سامنے نہیں.
وہی بات ہے, یعنی جو کسی بڑے کے سامنے جا رہا ہے یا عام روٹین میں بندہ ایسے کپڑے نہیں پہنتا, یعنی ایک تو ہے کام کاج,
جی
کام کاج کے کپڑے ہوتے ہیں, تو کام کاج کے کپڑے پہن کے وہ کام کی جگہ پر تو رہے گا لیکن دوسرے مقام پر وہ نہیں جاتا.
صحیح,
ٹھیک ہے, وہ دوسرے مقام پہ جائے گا تو کپڑے چینج کر کے جائے گا.
سلیپنگ سوٹ ہوتا ہے, نائٹ سلیپ,
جی
تو وہ اس میں اس کو پہن کر اگرچہ سب کے سامنے نہیں جائے گا, پٹے والا پاجامہ پہنا ہوا ہے یا وہ ٹراؤزر پہنا ہوا ہے اس طرح کا, تو وہ واقعی سب کے سامنے یا اچانک کوئی گھر پہ آ جائے گا تو اس کے سامنے بھی پہن کے نہیں جائے گا, وہ چینج کر کر آئے گا. تو ایسے کپڑوں میں بھی پھر نماز,
ظاہر ہے کہ جو ایسے کپڑے ہیں نا کہ جن کو پہن کر معززین کے سامنے نہیں جا سکتے, یا عام روٹین میں بندہ ایسے کپڑے نہیں پہنتا,
صحیح,
کام کاج کی جگہ پہ پہنے ہوئے ہیں یا سوتے وقت کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں, تو وہ ایک اس وقت کی بات الگ ہے, لیکن ایسے کپڑے پہن کر جو ہے وہ دوسرے مقام پر وہ بندہ نہیں جاتا, تو ایسے کپڑے پہن کر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن بہرحال ان سے نماز ہو جائے گی, ناپسندیدہ ہے مکروہ تنزیہ اس طرح کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا. تو جو اوس والی بات ہوئی تھی اس میں بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ ناپاک نہیں ہے کپڑے, سوائے یہ کہ ناپاک ہونے پر کوئی دلیل قائم ہو جائے. باقی یہ کہ ایسے کپڑے میں اگر غبار اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ میلے کچیلے ہو گئے ہیں, تو پھر ایسے کپڑے پہن کر نماز نہ پڑھنا یہ اچھا ہے.
صحیح, جزاک اللہ. مزید ہمارے ساتھ سوالات بھی ہیں, ریکارڈڈ سوالات ہیں. جی سنائیے, کیا پوچھ رہے ہیں ہم سے؟
محمد سعید, ضلع میاں والی. میرا بھائی, عام طور پہ رواج یہ ہے کہ لیٹرین اور اترخانہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں, اگر اکٹھے بنا دیے جائیں, ایک سائڈ پہ پاڑ لگا دیا جائے اور دوسری سائڈ پہ یعنی کہ نہانے کی جگہ بنا دی جائے, تو کیا اس میں کیا وضو ہو جاتا ہے نہانے کی جگہ پہ؟
صحیح, جی مزید کالز.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دارالفتاح اہل سنت میں سوال میرا یہ ہے موضوع استقبال ماہ میلاد میں کہ میں نماز الحمدللہ پڑھتا ہوں کو جانا آج کل سردی ہے نا میری پاؤں کی انگلیاں جانا سوجن ہوئی ہے پاؤں کی انگلیاں سوجی ہوئی ہیں تو اس میں جانا سجدے میں تھوڑی جانا دقت ہوتی ہے اور اتہ ہے ہاتھ میں بیٹھنے کے جانا تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو اس میں میرا کوئی حل بتا دیں جانا.
جی اگر ایک اور سوال ہے تو وہ بھی سنا دیجیے پھر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عبد القادر ہے میں جدہ سے بات کر رہا ہوں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں وضو کرتا ہوں میرے جب کلی کرتا ہوں تو اس سے دانت سے خون آتا ہے کلی کا پانی نکالتا ہوں وہ خون ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا جب وضو پورا کر لیتا ہوں اس کے بعد بھی ایک تھوڑا تھوڑا خون آتا ہے کیا میں وضو دوبارہ کروں یہ ہمیشہ میرے ایسا ہوتا ہے ہمیشہ یعنی ہوتا رہتا ہے ایسے میں کیا کروں میرے جزاک اللہ خیر.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی حضور سب سے پہلے وہاڑی سے جو ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک ہی استنجا خانے میں اٹیچ بات جو ہوتا ہے اس میں وضو خانہ یا ڈبلیو سی بھی ساتھ ہوتی ہے تو کیا مطلب ایسا کر سکتے ہیں؟
جی ویسا عام طور پہ ہی اسی طرح کا رواج ہے بنانے کا اب تو اس طرح اگر بنائے گئے ہیں تو بنانے میں تو حرج نہیں ہے اور وضو بھی وہاں پر ہو جاتا ہے. لیکن یہاں چند باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ وضو کا جو پانی ہے وہ ڈبلیو سی کے اندر نہیں گرنا چاہیے. قطرے وغیرہ جو ہیں وہ ڈبلیو سی میں نہ گریں, اس احتیاط سے وہ وضو کریں. اور دوسری بات کہ اگر ڈبلیو سی والی جگہ جو ہے یعنی ٹوائلٹ جو ہے وہ اور جو باتھ روم ہے وہ ان دونوں کے درمیان اگر موٹی کوئی جگ آڑ نہیں ہے کہ دروازہ بنا ہوا ہے کہ جس سے ان دونوں کے درمیان آڑ ہو جاتی ہے تو اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہاں پر جو ہے وہ وضو کی دعائیں وغیرہ بسم اللہ وغیرہ وہ نہیں پڑھ سکتا. بالکل اس کو سیپریٹ کر دیا ہے دونوں کو, کوئی آڑ لگا کے
جیسے وضو خانہ الگ شمار کیا جائے استنجا خانہ الگ
شمار نہیں بلکہ جیسے موٹا جو ہے وہ گتا لگا دیا اتنا موٹا پردہ نہیں بلکہ موٹا دروازہ لگا دیا ہے یا پلاسٹک کی کوئی دیوار لگا دی ہے
جی
تو ایسی یعنی وہ بالکل سیپریٹ ہو گیا ہے تو اس صورت میں تو وہاں بسم اللہ اور دیگر جو دعائیں وغیرہ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں.
مطلب سیپریٹ کر دیا جائے نا, ایسا ہو کہ جو الگ الگ دونوں لگے.
ہاں یعنی الگ الگ لگنے میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا, بستر خانہ بڑا ہے
جی
جس کو دیکھ کر کوئی کہے گی الگ ہی الگ ہے تو ایسا نہیں بلکہ اس کو باقاعدہ الگ کیا گیا ہو, ٹھیک ہے, یعنی اس کو جدا کر دیا گیا ہو.
تو وہاں امیر علیہ سنت کے اپنے گھر میں بھی ایسا ہوا تھا کہ استنجا خانہ اور یہ دونوں ساتھ تھے وضو خانہ, تو باپا کا ظاہر ہے اس طرف توجہ گئی کہ ہم دوران وضو اذکار وغیرہ پڑھنے ہوتے ہیں تو باپا نے باقاعدہ اس میں بیچ میں اس کو پارٹیشن کر لیا.
اس کا بیان فرمایا تھا مدنی مذاکرے میں اور اس میں مفتی صاحب سے رہنمائی دے کر ہی باپا نے اس طرح کیا تھا.
صحیح, تو یہ علیحدہ علیحدہ کر لیں.
جی
اچھا, سردی میں پاؤں میں سوجن ہو جاتی ہے اور انگلیاں جو ہے نا پوری طرح زمین پر نہیں جم پاتی ہیں تو کیا سجدہ ہو جائے گا, نماز ہو جائے گی؟
دیکھیں واقعی اگر یہ معذور ہیں اس طرح کی ان کی انگلیاں جو ہے وہ سوج گئی ہیں تو وہ پوچھ رہے تھے کہ میں کیا کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے,
اسے
اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں اور کریم وغیرہ جو اس کی ہیں وہ یوز کریں. باقی اگر واقعی وہ اتنے معذور ہو گئے کہ اب انگلیاں موڑیں گے تو یا تو پاؤں پھٹ کے خون نکلنا شروع ہو جائے گا یا بہت زیادہ تکلیف ہو جائے گی ان کو, تو اس صورت میں ان پر یہ موڑنا جو ہے وہ لازم یہ نہیں رہے.
بےچارے ہمارے ایک اسلامی بھائی جدہ شریف سے, کلی کرتے ہیں وضو کے دوران تو دانت سے خون آتا ہے,
اس صورت میں جو ہے بہرحال اگر اس خون کی مقدار کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ تھوک پر غالب ہو جاتا ہے
جی
یعنی اتنا خون ہے کہ جس کی وجہ سے تھوک سرخ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ وضو کو توڑ دے گا,
دوبارہ کریں گے,
دوبارہ کرنا پڑے گا. ابھی پوری کنڈیشن دیکھی جائے گی ان کی کہ وہ شرعی معذور بنے ہیں یا نہیں بنے. تو بہرحال اپنے اس مسئلے کے لیے وہ براہ راست دارالافتاء اہل سنت میں فون پہ رابطہ کر لیں تو ان کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا جائے.
جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ نے بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول بھی عطا فرمائے, جوابات بھی دیے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ تھوڑی سی دیر ہم اس دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں بیٹھے تو ہمیں کیسی کیسی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو سننے کو ملی. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ اس پر عمل بھی کریں گے اس کے مطابق. تو آپ بھی یہ سلسلہ دیکھتے رہیے, جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے اگر آپ کے یہاں دارالافتاء اہل سنت ہے تو فوراً رابطہ کیجیے, علماء اہل سنت سے رابطہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔